الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر بات ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ 2015 سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ پاک نے ہمیں چار کتابیں عطا فرمائیں، ایک حقیقت جذب و سلوک جو چھپ چکی ہے، دوسری کتاب حقیقت توحید رسالت جو چھپنے والی انشاءاللہ، اور تیسرا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جدید ترتیب، یہ بھی چھپ چکی ہے، اور سلوک النساء یہ بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے. چونکہ حقیقت جذب و سلوک کا جو کتاب ہے، اس میں حضرت کا ایک انقلابی مکتوب شریف، اس کی تشریح ہے، اور وہ انقلابی مکتوب جو ہے، وہ حضرت نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے بھائی کو لکھا تھا. اور وہ یہ تھا کہ نقشبندی سلسلے کے بعض حضرات حضرت کے تحقیق کے مطابق جذب اور سلوک میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، اور صحیح بات تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، غلط فہمیے میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے مسلسل مسائل پیش آ رہے تھے. حضرت نے اپنے بھائی کو یہ خط لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر کچھ لکھوں، تو آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. یہ خط تقریباً 26-27 صفحات کا ہے. چونکہ یہ خط اگرچہ مکتوبات شریف کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی جلد اول کے حصہ دوم میں موجود ہے، دفتر اول کے حصہ دوم میں، لیکن جو لوگ جس چیز کے عادی ہوتے ہیں، ان کو ساری چیزیں وہی نظر آتی ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. مثلا ہم جب تبلیغی جماعت میں جایا کرتے تھے، تو ہمیں یہ فرمایا جاتا تھا کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے نکلنا، اور باقاعدہ جب 6 نمبر ہم بیان کرتے تھے، تو اس میں 3 نمبر علم و ذکر کا ہوا کرتا تھا، اور اس میں ہم باقاعدہ ان میں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی عمل شریعت پر چلنے والے شیخ سے بیعت ہو، تو ان کے جو یہ ان کا دیا ہوا ذکر پابندی کے ساتھ کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کرے 3 کلمہ تو شیخ سے. یہ باقاعدہ ہم بتاتے تھے، یہ بتایا جاتا. لیکن آج کل اگر ہم کسی کو بات کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ ابھی چل پڑے ہیں چیز، مطلب جس طریقے سے چل پڑے ہیں، اب ان کو ہر چیز اسی طرح نظر آ رہی. اسی طریقے سے نقشبندی سلسلے کے وہ حضرات جو اس ترتیب پہ چل پڑے تھے جس کا حضرت اصلاح فرمانا چاہتے تھے، تو یہ مکتوبات شریف بار بار پڑھنے کے باوجود بھی ان کی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضرت نے کیا لکھا ہے، نہیں سمجھ آ رہا. اس وجہ سے اللہ کا شکر الحمدللہ، جس وقت مجھے حکم ہوا، تو ظاہر وہاں سلسلہ شروع ہوا مکتوبات شریف کا، تو جس وقت یہ مکتوب نمبر 287 پر ہم آ گئے، اور آئے بھی عجیب طریقے سے، پہلا مکتوب پڑھا، دوسرا مکتوب پڑھا، تیسرا مکتوب پڑھا، چوتھا مکتوب پڑھا، چوتھا مکتوب میں نیچے فٹ نوٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو مزید اگر معلومات حاصل کرنی ہو تو مکتوب نمبر 287 میں آپ کو ملے گا۔ تو مکتوب نمبر 287 کی طرف گویا کہ ہمارا ذہن اسی سے چلا گیا۔ اب جو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسائل کا حل تو اسی میں ہے، سب جو ہمارے سوالات کے جوابات ہیں اسی میں ہیں۔ تو گمگو کی حالت تھی کہ کیا کریں اس کے ساتھ، تو حضرت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ لوگ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ 1 2 3 4 یہ نمبر میں نے نہیں لگایا، یہ نمبر بعد میں لوگوں نے لگایا، لہذا آپ جس ترتیب سے اچھا سمجھتے اس ترتیب سے۔ تو اس سے میں نے انداز لگایا کہ حضرت کا بھی منشا یہی ہے کہ اس مکتوب شریف کو بیان کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب بیان ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کی ضرورت اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ اس کو 4 دفعہ پڑھا گیا 16 درسوں میں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ساتھیوں کے ڈسکشن کے بعد بار بار ایک کتاب کی شکل اس نے اختیار کر لی جو آپ کے سامنے ہے، حقیقت عزت وصل۔ تو یہ کتاب چھپ گئی تھی اور ہم اسی طرح اعتکاف میں تھے، تین سال پہلے کی بات ہوگی۔ یہ جو ہے نا وہ ہم اسی طرح بدھ کے دن یہ جو درس ہوتا ہے اسی میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی جیسے ابھی کر رہے ہیں، اور یہ جیسے آن لائن ابھی چل رہا ہے اس طرح آن لائن اس وقت بھی جا رہا تھا۔ تو انگلینڈ میں کچھ حضرات نے جب اس کو سنا تو وہ تو تڑپ گئے، انہوں نے مجھ سے فوراً رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بالکل ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیا، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے، یہ تو سارا مسئلہ تو اسی میں ہے، اور اب آپ اس میں رابطہ کیا۔ ان میں کچھ نقشبندی مشائخ بھی تھے، ان میں سے ایک نے تو مجھے کہا کہ میں تو بس الف با سے اب شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے اگر چفلاں پلا صاحب نے اجازت دی ہے لیکن میں بس سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب آپ ہی مجھے شروع کرا دیں۔ اور بعد میں بیعت بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہاں پاکستان بھی تشریف لائے، اگلے سال پاکستان تشریف لائے رمضان شریف، پھر ہمارے ساتھ 1 مہینہ رہے۔ تو اس کے ذریعے سے پھر وہاں مشائخ جو تھے نقشبندی مشائخ انگلینڈ میں، ان تک بات پہنچ گئی، ان حضرات نے بھی کہا کہ کمال ہے، ہم تو اس کو خود پڑھتے رہے لیکن ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا اس کا۔ پھر بعد میں مجھے انگلینڈ جانا پڑا، جب جانا پڑا تو وہاں جو نقشبندی مشائخ تھے الحمد للہ ان کی زیارت بھی ہوئی، اور ہمارے بیان میں آئے تھے، ذکر بھی ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ایک صاحب نے تو ہمارے ساتھی جن کے ہاتھ میں گیا تھا ان کو فون کیا کہ کل صبح کے وقت کہاں مجلس ہے شاہ صاحب کی، تو انہوں نے بتایا فلاں جگہ میں، انہوں نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، کہتے ایک چیز ہے جو میں صرف شاہ صاحب کو خود بتاؤں گا، تو ٹھیک ہے پھر آپ تشریف لائے تو وہاں پہنچ گئے انڈیا کے نقشبندی شیخ، تو وہ اپنے ساتھ ایک پگڑی تیار لائے تھے، کہا تھا میں نے خواب میں زیارت کی 2 بزرگوں کی، ایک حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جو ہے نا وہ چکوال کے جو مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی زیارت کی، ان نے یہ پگڑی مجھے دی کہ شاہ صاحب کو پہنا، تو وہ پگڑی ساتھ بنوا کے لائے تھے، اور وہ کہتے کہ میں آپ کو یہ پہنانا چاہتا ہوں، میں اپنے ساتھ لائے بھی ہوں کبھی کبھی پہنتا ہوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ اللہ پاک نے اس سے کافی بات وہاں انڈیا تک بھی پہنچ گئی، مختلف جگہوں تھے، تو اس وقت تو ظاہر اس کے فتوحات کا دور تھا اس کتاب کا۔ بعد میں کچھ حضرات جو پہلے سے اس کے ساتھ عادی ہو چکے تھے مختلف، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی، یہ کہاں سے بات نکل آئی، تو ان نے سخت مخالفت شروع کی، اور بڑے رقیق قسم کے سوالات کرنے شروع کر، اور ایسے ہی ایکسپیکٹڈ تھا، ایسے ہی توقع تھا، تو پھر مجبوراً ہمیں بھی جواب تو دینا تھا، کیونکہ ایک چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم نے کوئی لڑائی تو نہیں کرنی، لیکن ایک چیز کو ایک صاحب کو اشکال ہو گیا تو اس اشکال کا جواب بھی تو دینا چاہیے ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال اس کے اشکالات کے جوابات ہم دے رہے تھے، اس سے اچھا خاصا ذخیرہ مزید بن گیا الحمدللہ، یعنی معلومات کا اور اس کے بارے میں. اس پر الحمدللہ وہ جو کام ہوا تو ایک نئی چیز مزید ماشاءاللہ اس کے ساتھ شامل ہو، تب انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو شائع کریں گے دوبارہ جب شائع کریں گے، کیونکہ تقریباً کتاب ختم ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ شائع تو کرنا ہی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس میں یہ چیزیں شامل کریں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا جتنا بھی ہو سکتا ہے اس دن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وختمهم بافضلهم وکملهم محمد الذی جاء بالصدق صلاۃ اللہ سبحانہ وبرکاتہ تحیات علی والا من تاب مجمعین الی یوم الدین. تحقیقات مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، اس سے کبھی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی آخرت کے. آخرت کے جو مسائل میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ایک جو راستے کی معرفت کے ساتھ. یہ دونوں بہت اہم ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں. اگر راستے کی معرفت نہ ہو تو راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ساری محنت اکار جا سکتی ہے، اور اگر راستہ معلوم ہو تو پھر عمل جتنا بھی کم ہوگا، کم از کم عمل جتنا بھی ہوگا کم از کم اس کا فائدہ تو ہوگا. پھر معرفت بھی ایک تو راستے کی ہوتی ہے اور ایک معرفت کے راستوں کی معرفت، یعنی معرفت ایک تو راستے کی ہوتی ہے اور ایک معرفت کی راستوں کی معرفت، یعنی معلوم ہو کہ کون کون سے راستے جانے. ظاہر ہے کہ جس کو معرفت کی راستوں کی معرفت ہوگی، ایسے شخص نہ صرف یہ کہ خود صحیح چلے گا بلکہ اوروں کو بھی صحیح طریقے سے چلا سکے گا، اور غلط چلنے والوں کو دلیل کے ساتھ تنبیہ بھی کر سکے. اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل تو یہ چونکہ آئے ہوئے نا یہ موبائل کے اوپر میپس، اس میں گائیڈنس مطلب ہمیں ملتی ہے. تو میں کراچی گیا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر سلمان شیخ رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کراچی میں مختلف جگہوں پہ لے جایا کرتے تھے. کراچی بہت بڑا شہر، ان دنوں یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو وہ کراچی میں وہ بھی نہیں رہتے، راستے ان کو اتنے زیادہ معلوم نہیں تھے، لیکن اس کا ایک کوئی ذات بھائی تھا جس کو کراچی کے راستے ہیں بس دے. تو جہاں پر بھی اسٹک ہو جاتے تو ادھر سے فون کرتے اور سے کہتے کہ میں یہاں پر ہوں. کہتے اچھا سامنے کون سی بلڈنگ ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا روڈ، وہ بتائے تھے. کہتے پھر کہ اچھا آپ یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، سارا راستہ وہ سمجھاتے. پھر راستے پر ہم چلتے، پھر کسی اور جگہ ہم پھنستے، پھر ان کو فون کرتے. اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ. اب یہ صاحب جو ہے وہ اس سے زیادہ راستوں کی معرفت، کراچی کے راستوں کی معرفت اس کو حاصل، لہٰذا وہ گائیڈ کر سکتے، آسانی کے ساتھ گائیڈ کر لیتے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو راستوں کی معرفت حاصل ہو تو باقی لوگوں کے لیے بھی گائیڈ کا کام کرتا ہے، ورنہ کم از کم اپنے راستے کی معرفت تو ہونی چاہیے نا، کہ خود تو صحیح راستے پہ چلے نا. تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد اس امت میں جتنے دینی کام ہو رہے تھے، ان میں افراد تفریق کافی آ گیا تھا، بالخصوص جو دین پر لانے والے طریقے اور معرفت الہی حاصل کرنے کے طریقے تھے، ان میں کم فہمی اور سو فہمی کی وجہ سے، یہ دو باتیں ہیں، کم فہمی اور سو فہمی. کم فہمی اس کو کہتے ہیں جس میں معلومات میں کمی ہو، یعنی مطلب یہ کہ یعنی کمزور ہو معلومات اور سمجھ پوری طور پہ نہ یہ ہو، لیکن طالب ہو، صحیح راستے کے طالب ہو. سوئی فائی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے غلط چیز کو صحیح سمجھا ہوتا ہے آج، تو وہ پھر اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے آج، گمراہی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی. اس کے آگے بند باندھنے کے لیے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے الحق اچھی طرح واقع ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو کوشش فرمائی تھی، ان میں ایک بہت ہی مفید طریقہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا ہے. ان میں بعض مکتوبات کی تو وقتی اہمیت تھی اور بعض مضامین سدا بہار ہیں، ان کی اہمیت ہمیشہ رہے گی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان مکاتیب میں بعض ایسے فنی اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں جن کا سمجھنا آج کل کے دور میں دشوار ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. فقیر اس میدان میں کافی پیچھے اور اس نازک کام میں ہاتھ ڈالنا کچھ آسان کام نہیں تھا. اس لیے جب اس کام کا عشق کرنے کا اشارہ ہوا تو دل بڑا گھبرا رہا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا. لیکن یہ بھی حق ہے کہ جب تشکیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر مدد بھی اللہ پاک فرماتا ہے، اس کی مدد سے ہی سب کچھ ممکن ہے. بس حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ بندہ بس حیران ہی تھا، اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسے امر ہے اس طرح کام ہو جائے. مکتوبات شریف کی ترتیب بزرگوں نے ادباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان مکتوبات سے کیے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ذاتی حوالوں تو ان کو آج کل کے فارسی ناشناس اور فن ناشناس طالبین کو کیسے سمجھ آئے گی؟ انہیں ایک تو فارسی کے کا پتہ نہیں، مدرسوں والوں کو پتہ نہیں کہ باقی لوگوں کو کیا پتہ ہوگا، وہ فارسی نہیں پڑھ سکتے، باقی لوگ کیا پڑھ سکیں گے؟ ہاں جی، یعنی عالم غیر عالم اس مسئلے میں برابر ہے. تو وہ اس لیے ارادہ ہوا کہ شروع حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مکتوب سے کی جائے جو حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے بھائی میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تعریف فرمایا تھا. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جذب اور سلوک کی حقیقت کافی بس سے بیان فرمائی ہے، اس لیے اس کا نام بھی توکل اللہ حقیقت جذب و سلوک رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان دونوں کی حقیقت نصیب فرمائے. اس میں حضرت رحمۃ اللہ کے مکتوبات کا ترجمہ حضرت سعید مولانا سعید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا لیا گیا ہے. سب سے پہلے فارسی کا متن لکھا جائے گا تاکہ ترجمہ کے لیے سند بنے، اور اس کے بعد اس کے متن کا مذکور ترجمہ لکھا جائے گا تاکہ اس کی تشریح کے لیے سند بنے. تشریح میں کوشش کی جائے کہ ایسا نظر آئے جیسے یہ خط آج کل لکھا گیا ہے. اس میں حضرت رحمۃ اللہ کی بات سے اپنی بات کو علیحدہ کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی بات رواں انداز اور اپنی بات کو کوسین میں لکھنے کی کوشش کی گئی. حضرت رحمۃ اللہ کی بات تو چل رہی ہے نا، درمیان میں کچھ بات کرنا چاہوں بریکٹس اس کے اندر پر وہ لکھا ہوا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. یہ طریقہ میں حضرت تانویر ہم سب نے سکھایا تھا. حضرت تانویر ہم سب کا بیان القرآن اس طریقے سے، بیان القرآن میں حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ تو رواں ہوتا ہے اور تفسیر جو ہوتی ہے اس کی کوسین میں ہوتی ہے. نتیجے تک اگر آپ رواں مسلسل پڑھے بریکٹ اینڈ وداؤٹ بریکٹ سب اکٹھا یہ تفسیر بن جائے گا، اور اگر آپ صرف یعنی وہ رواں پڑھ لے اور بریکٹ والی چیز نہ پڑھے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ علیحدہ نظر آئے گا اور تفسیر اپنی بات علیحدہ نظر آئے گی. یہ حضرت نے اتنی احتیاط کی تھی تو الحمدللہ حضرت کی برکت سے ہم یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا اور ہم نے بھی اس میں یہی طریقہ اختیار کیا. اچھا، ہمارا مقصد اس سے حضرت کے مفاہیم کو آج کل کے حالات کے مطابق اور آج کل کی زبان میں پہنچانا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. نمبر ایک پوائنٹ. اب یہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا پہلے ترجمہ، اس میں ایک بات ذرا میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت کے مکتوبات شریفہ جو ہیں وہ دو قسم. ایک وہ مکتوبات شریف آئے جو حضرت نے کچھ خاص لوگوں کو بھیجے ان کے احوال کے مطابق، ان کے اشکالات کے جوابات دے کر یا ان کے باتوں کو تفصیل سے سمجھا کر. یہ مکتوبات شریف ہر شخص کے کام کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو جس کے لیے جس کو لکھے گئے ہیں وہ ظاہر مطلب اسی کے لیے، وہی ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں، وہی ان کو کام میں لا سکتے. باقی لوگ ضروری نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ بھی جائے بات یا ان بات ان کے لیے مفید بھی ہوں، تو وہ ان کے ہیں. لیکن کچھ مکتوبات ایسے ہیں جو ایک خاص بات کی تشریح کی ہے، جو ایک لازمی چیز ہے سلسلے کی، اس کو سمجھانا ہے. وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ سب کے معنی ہے. تو ان میں سب سے نمایاں یہ مکتوب شریف ہے، کیونکہ لکھا ہی اس مقصد کے لیے، یہ کسی خاص شخص کے نام نہیں ہے. یہ تو ویسے بھائی کو لکھا گیا ہے سب محفوظ رکھنے کے لیے، ورنہ یہ سب کے نام ہے، کیونکہ اس میں خاص امر اس کی تشریح کی جا رہی ہے جس کے لیے جو سب کی جنم والے ضرورت ہے. نمبر ایک، جیسا کہ دیکھا گیا کہ طالبان طریقت اپنی کم ہمتی، پس فطرتی اور شیخ کامل و مکمل کی نایابی کی وجہ سے رائے سلوک کو طویل راستے اور بلند، یہ میرے خیال میں یہ چیز میں ترجمہ جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں، ڈائریکٹ تشریح پہ آ جاتا ہوں. کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں, مطلب یعنی اس کے اعتکاف والا. تو ڈائریکٹ تشریح اور ترجمہ جو اس کا ہے نا ملا ہوا وہ اس پہ آ جاتا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں مطلب جو ہے نا وہ جو ترجمہ تھا, میرے خیال میں کتاب ہے وہ دے دیتا کہ دو دو بار بار نہ کھولنے پڑے, پھر ٹائم لگے. یہ کتاب ہے جذب سلوک. تو اس میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا فارسی کا متن ہے, اور فارسی کے متن کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر اس کا ترجمہ حضرت سعید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو بہت بڑے شیخ ہیں انہوں نے کیا. تو لکھا ہے پہلا پیراگراف, کیونکہ اس میں طریقہ ہم نہیں کیا کہ ہر پیراگراف کو نمبر دیے ہیں, تو متن کا بھی وہی نمبر ہے, ترجمہ کا بھی وہی نمبر ہے, اور تشریح کا بھی وہی نمبر ہے. لہٰذا ہر ایک کو پتہ چل سکتا ہے کہ تشریح جو ہے اس کا ترجمہ ادھر سے دیکھ لے گا, اور ترجمہ سے پھر متن کو دیکھ لے گا, تو معلوم ہوگا کہ اگر درمیان میں کوئی چیز مختلف ہو تو ان کو معلوم ہو جائے گا. نمبر ایک, جیسا کہ دیکھا کہ طالبان طریقت اپنی کم ہمتی, پس فطرتی اور شیخ کامل کے مکمل کے ناکامی نایابی کے وجہ سے رائے سلوک کا طویل راستہ اور بلند مطلب کو مختصر راستے اور پس مقصد میں پڑھ کر نیچے لے آئے. اس راہ میں ان کو جو کچھ بھی حقیر اور معمولی چیز میسر آئی اس پر اکتفا کیا اور اس کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے, اس کے حاصل ہونے سے خود کو منتحی اور کامل تصور کر لیا, اور وہ احوال جو منتحی رہا اور مواصلان دارگاہ نے اپنے انجام کار اور نہایت روزگار کی وجہ سے بیان فرمائے, یہ پس فطرت جماعت اپنی قوت متخیلہ کے غلبہ کی وجہ سے ان کے کامل احوال کو اپنے ناقص احوال پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہے خواب اندر منہ گر موشے شدر خواب میں چوہا بنا ہے اونٹ. انہوں نے بحر عمیق یعنی بہت گہرے سمندر سے ایک قطرہ کی مانند یادر عمان کی ایک بوند پر تعینات کر لیے, اور چون کو بے چون تصور کر کے بے چون پر آرام کر کے اتفاق کر کے بیٹھے ہیں, اور مانند کو بے مانند اور مثل کو بے مثل خیال کر کے بے مانند کو چھوڑ کر مانند پر فریفتہ ہو گئے ہیں, بخلاف اس جماعت کے جس کا خیال یہ کہ تکلیف کی وجہ سے بے مانند بے چون ذات پر ایمان لائے اور بے مانند بے مثل ذات کے گرویرہ ہو گئے. اس میں نہ تمام سالکان طالبان سلوک کے حوال سے اور سراب کے ساتھ آرام حاصل کرنے والوں کے حالات سے مرتبہ میں کئی درجہ بہتر ہے. حق اور باطل صحیح اور ہتاکار کے درمیان بہت بڑا فرق ہے, اور ان طالبوں پر جو ابھی مطلب اور مقصد تک نہیں پہنچے اور جو حادث کو قریب جانتے اور چون کو بے چون خیال کرتے ہیں, اگر ان کے غلط کشف پر ان کے معذور نہ رکھا گیا, ان کی خطا غلطی پر مواخذہ کیا گیا, تو ان کے حال پر بہت افسوس ہے. اللہ پاک نے اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ بہت خطرناک ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. مثلا ایک شخص طالب نارسیدہ کعبہ مکہ معظمہ کا طالب ہوا اور شوق کے ساتھ اس تک پہنچنے کے لیے روانہ ہوا. اتفاقاً سفر کے دوران خانہ کعبہ جیسے ایک مکان اس کو نظر آیا, کیونکہ مکان صرف صورت میں خانہ کعبہ کے مشابہ تھا, اس لیے اس شخص نے خیال کیا کہ خانہ کعبہ ہے, لہٰذا وہ یہی متوقف ہو گیا. اگر ایک اور دوسرے شخص نے کعبہ کی خصوصیات کو واصلان کعبہ سے دریافت کر کے کعبہ کی تحقیق کی, اس شخص نے اگرچہ کعبہ کی طرف ایک قدم بھی ابھی نہیں اٹھایا لیکن اس نے کعبہ کو غیر کعبہ نہیں سمجھا. یہ شخص اپنے تصدیق میں سچا ہے, اس کا حال اس مذکورہ خطا کار سے بہتر ہے. ہاں اس طالب کا حال جو ابھی مطلب تک تو نہیں پہنچا لیکن مطلب کو بھی مطلب نہیں سمجھا, یعنی اصل مطلب کو نہیں چھوڑا, مظہر کی طرف کچھ راستہ طے بھی کیا ہے, اس مقلد محیط کے خیال حال سے جس نے مطلب کے راستے میں قدم ہی نہیں اٹھایا بہتر ہے, کیونکہ اس نے منزل کی جانب کچھ فاصلہ بھی طے کیے, اس لیے فضیل ان کے لیے ثابت ہو گئی. ان میں گروہ نے خیالی کمال اور وہمی وصال کی بنیاد پر پیری مسند اور مخلوق کی مخلوق کی پیشوائی کو منتخب کیا, اور اپنے نقصان کی وجہ سے بہت سے کمالات رکھنے والے لوگوں کی استعداد کو ضائع کر دیا ہے, اور اپنی صحبت کے ٹنڈے کی بدقسمتی کی وجہ سے طالبوں کی گرمی کو ضائع کر رہے ہیں, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا, خود بھی ضائع اور دوسروں کو بھی ضائع کیا. یہ حضرت نے اپنے دکھ بری کیفیت کو بیان کیا. تو حضرت فرماتے کہ جیسا کہ دیکھا گیا کہ طریقت کے طالبین میں سے جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ اصل سلوک کو جو کہ کافی طویل اور محنت طلب ہے اس کو چھوڑ کر اس راستے کو مختصر کر کے چند درمیان کی چیزوں پر اکتفا کر بیٹھے ہیں. یہ تشریح میں بتا رہا ہوں نا, اس یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی کو مقصود بنا کر اس کے حصول پر غرہ کر کے پھر اپنے آپ کو منتہی اور کامل بھی خیال کرنے لگتے ہیں, اور مزید یہ کہ اس راستے کے کاملین پر خود کو قیاس بھی کر لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے اس راستے کی گہرے سمندر کے بدلے میں ایک بوند بھر کنات کیا ہے, یا اپنے تخیل میں کسی چیز کو مطلوب سمجھ کر اور پھر اس کو پائے ہوا خیال کر کے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. یہ مثل کو بے مثل سمجھ کر بے مثل کو چھوڑ کر اس مثل پر عاشق ہو جاتے ہیں, یعنی اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے لیکن وہ چیز حقیقت میں وہی نہیں ہے جس کے وہ طالب ہیں, تو وہ اسی پہ عاشق ہو گئے. حق تعالیٰ کے لیے کوئی مثال چونکہ ممکن نہیں, اس لیے عارفین فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ ایسا ہے, یعنی اس کے لیے کوئی مثال ذہن میں رکھ لی تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے. ان کے مقابلے میں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو تقلیداً کہہ دیتے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس کی طرح کوئی نہیں, اور ذات کی جس طرح کوئی اور نہیں کہ گرویدہ ہوتے ہیں. یہ ان پہلے قسم کے سالکوں کی جو سراب کی شدائی ہیں بدر جہاں بہتر ہے, کیونکہ حق کو جانتے ہیں جس طرح علی حق اور باطل ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اس طرح صحیح اور غلط بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان طالبوں کو جو صحیح بات تک نہیں پہنچ سکے, جنہوں نے مخلوق کو خالق خیال کیا وہ جس کی کوئی مثال نہیں, اس کو کس طرح کسی کی طرح سمجھا کر اگر ان کو غلط کشف کے معنی پر معذور سمجھ کے معاف نہیں کیا گیا تو پھر ان کے حال پر بہت ہی افسوس. اب حضرت مثال بتا رہے ہیں, مثلاً ایک شخص خانہ کعبہ کی زیارت کر گیا لیکن راستے میں کسی اور مکان کو خانہ کعبہ خیال کیا اور ادھر ڈیرے جمایا کیونکہ خانہ کعبہ کے مشابہ تھا, اور دوسرا کوئی شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو گیا تو نہیں لیکن جو خانہ کعبہ کو دیکھ چکے ہیں ان سے معلوم کر کے خانہ کعبہ کی تفصیلات کو جانتا ہے, اس نے اگرچہ اس کی زیارت کے لیے قدم ہی نہیں اٹھایا لیکن اس پہلے شخص سے جس کو دھوکہ ہو گیا ہے اس سے بہتر ہے. حضرت فرمایا اس سے بہتر ہے کیونکہ اس کا علم صحیح ہے اور وہ گمراہ نہیں ہے. جی تیسرے ایک شخص سے جو خانہ کعبہ کی زیارت کو گیا ہے اور ابھی پہنچا بھی نہیں, اس دوسرے شخص سے بھی بہتر ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا چکے ہیں, جبکہ دوسرا اس سے بھی محروم ہے. ان میں سے بھی اگر کوئی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا اصل واسطہ سمجھے تو چونکہ حقیقت ایسا حقیقت نہیں اس لیے وہ یقین گمراہ ہے, اور اگر اس نے دوسروں کو کہنے بھی شکی خانہ کعبہ ہے تو پھر یہ نہ صرف خود گمراہ ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس طرح کوئی سالک ابھی راستے میں ہے اور غلطی سے اپنے آپ کو کامل سمجھے جبکہ وہ کامل نہ ہو اور اس کی بنیاد پر پیر بن جائے تو جتنے لوگ بھی اس کی طرف رجوع کریں گے تو اپنے نقص کی وجہ سے دوسروں کے اصلاح سے قاصر تو ہوگا ہی, استعداد دونوں کا استعداد بھی ضائع کرے گا, خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو گمراہ کرے گا, خود بھی ضائع ہوگا دوسروں کو بھی ضائع کرے گا. یعنی یہ والی بات, تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. دیکھو نا ایک شخص ہے اس نے محنت نہیں کی لیکن صحیح چیزوں کو جان رہا ہے, وہ عالم ہے عمل نہیں کیا. دوسرا آدمی عمل کر رہا ہے لیکن اس نے غلطی سے غلط چیز کو اثر سمجھ لیا ہے, مثلا جانا تو اس کو پشاور تھا وہ کراچی پہنچ گیا تو کتنا کامیاب ہو گیا, وہ تو بالکل ہی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے وہ تو بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کم از کم وہ کراچی پہنچا نا. ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب اس سے بہتر ہے. اور تیسرا یہ کہ ابھی وہ پشاور جا رہا ہے نوشہرہ پہنچ گیا, ابھی پشاور نہیں پہنچا. دونوں سے اچھا ہے کیونکہ اس نے کچھ سفر تو طے کیا ہے نا, اور اصل کامل تو وہی جو پشاور پہنچ گیا اور سمجھ گیا اور ساری چیزیں انجوائے کر, وہ اصل ہے. بس یہی بات, تو حضرت یہ بات سمجھانا چاہتا. اچھا اب دوسرا پوائنٹ, کمال کا تخیل وصال کا وہم, سالکان بجذب نہ رسیدہ کی نسبت مجذوبان سلوک نہ کردہ میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ مبتدی اور منتہی جذب کی صورت میں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور بظاہر عشق و محبت میں مساوی ہیں, اگرچہ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں. چہ نسبت خاک رہا عالم پاک, ابتدا میں جو کچھ ہے وہ معلول ہے یعنی ابھی وہ صحیح نہیں ہوا, علت اس میں پائی جاتی ہے, نقصان اس میں پائی جاتا ہے اور غرض پر معمول ہے. انتہا میں چونکہ وہ حق کے لیے ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے. انشاءاللہ اس بیان کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے گی. یہ صوری مشابہت اور ظاہری مناسبت اس کال کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ, اس کی تشریح یہ کہ یہ اپنے کامل ہونے کا وہم ان سالکوں کو جو جذب حاصل نہ کر سکو کے مقابلے میں ان مجذوبوں جن کا سلوک ابھی نہ مکمل ہو کو زیادہ ہوتا ہے. فرمائے، یعنی یہ اپنے کامل ہونے کا وہم جو ہے کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ وہ جن نے ابھی جذب حاصل نہیں کیا، ان کو نہیں، مجذوبوں کو، یعنی جن نے جذب حاصل کیا لیکن سلوک تو نہیں کیا، ان کو وہم زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں تمام باقی سلسلے، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ اور جتنے بھی سلسلے، وہ سلوک سے شروع کرتے، جذب سے شروع نہیں کرتے. صرف نقشبندی سلسلہ جذب سے شروع کرتے، پھر بعد میں سلوک ہوتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب چونکہ وہ تو جذب سے شروع ہی نہیں کرتے تو گمراہ نہیں ہوں گے اس مسئلے میں نا، وہ جذب سے شروع ہی نہیں کرتے. لیکن جو جذب سے شروع کرتے اور اپنے آپ کو کامل سمجھ، گمراہ وہ ہو گئے نا. مطلب اپنے آپ کو کامل سمجھنے کا جو تاثر ہے وہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ جذب کے اندر ایک مزہ ہے، سلوک کے اندر تو تھکاوٹ ہے. سمجھ گیا نا؟ تو سلوک والا اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھ سکتا، وہ تو اپنے آپ کو نفرین کرتا رہے کہ میں کدھر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. ہاں میں تو دیکھو نا ابھی تک یہاں پر بھی نہیں پہنچا ہوں. جبکہ جذب والے تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ جی کمال ہے، میں تو عرش پر پہنچ گیا، میں تو فلاں جگہ پہنچ گیا، میں تو فلاں جگہ پہنچ گیا. مسئلہ ان کو ہوتا ہے نا، اور ایسا آج کل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. میں آپ کو ابھی سناؤں گا. جو ایک صاحب اس طرح تھے اور اس نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور اب ہمیں کیا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، یہ والی بات. خیر اس پوائنٹ کو میں مکمل کر کے پھر آپ کو سناتا ہوں کہ کیا چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. دیکھو اس راستے میں فنائیت ہے، اس راستے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سامنے لانا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو بلکہ حقیقت میں ہو. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب انسان سلوک طے کرے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. فنائیت بغیر اس کے نہیں آتی، جذب سے فنائیت نہیں آتی. تو فنائیت تو آتی ہے جو نا مطلب سلوک سے. تو جب تک کوئی سلوک نہ طے کرے اس، اب صرف فرق یہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، نقشبندی سلسلے میں سلوک چونکہ مشکل تھا، اس کو آسان کرنے کے لیے پہلے جذب تاری کروایا جاتا ہے. جیسے لوہے کو موڑنا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو گرم کریں تو نرم کریں تو پھر اس کو آسانی سے آپ موڑ لیتے ہیں. تو چلو جی ایک فائدہ ہے، ایک فائدہ ہے. لیکن یہ اگر آپ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں ٹنڈا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ آگ درخا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مطلب یہ والی بات ہے. تو اپنے کامل ہونے کا وہم ان سالوں کو جو جذب حاصل نہ کرتے ان کے مقابلے میں ان مجذوبوں کو جن کا سلوک ابھی نامکمل ہوتا ہے کو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سلوک سے راستے کی پہچان ہوتی ہے. سلوک راستے کا چلنے کو ہوتا ہے نا، تو آپ کو بورڈ لگے ہوئے ملیں گے نا، یہ دیکھو نا یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. سلوک سے راستے کی پہچان ہوتی ہے، وہ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور جذب سے وصال کا شوق ہوتا ہے. بس اگر راستے کی پہچان ہو تو بے شک جذب ابھی حاصل نہ بھی ہو چکا ہو وہ اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا. لیکن جذب اگر حاصل ہو لیکن تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو وصال کا شوق تو ہوگا لیکن نفس کے تقاضوں کے پیش نظر غلط فہمی بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ شیطان نفس کے اندرونی تقاضوں کو خوب سمجھتا ہے. وہ اس کو کچھ چیزوں کو مطلوب سمجھا کر گمراہ کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مبتدی مجذوب، یعنی کہ جس کو جذب کی ابتدا کی وجہ سے شوق تو ہو لیکن اس کی نفس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، اور منتہی مجذوب جس کی نفس کا تزکیہ بھی ساتھ ہو چکا ہو، باہم جذبے یکساں نظر آتے ہیں، یکساں نظر آتے ہیں. لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے بندہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور نفس سے اثر لے رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے، اور انتہا میں سلوک طے کرنے کے بعد بندہ فانی فلہ ہو جاتا ہے، حق کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے، وہ نفس کے دعو میں نہیں آتا. اگر کسی وقت ایسا ہو جائے تو اس کو جلدی تنبیہ بھی ہو جاتی ہے اور فوراً رجوع الی اللہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ سلوک طے کرنے سے یہ معرفت ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ یعنی ہر ایک پوائنٹ سے آگے ایک پوائنٹ نظر آتا ہے کہ بھائی میں تو ابھی یہاں نہیں پہنچا، میں تو ابھی یہاں نہیں پہنچا، میں تو ابھی یہاں نہیں پہنچا، معلوم ہوتا ہے. وہ جذب میں ساری چیزیں کلیکٹیولی آتی ہیں، تو اس میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں. ہاں جی، بلکہ بزرگی کی علامات جب اپنے آپ کے اندر دیکھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، تو بس گمراہی میں پڑ گیا. تو یہ مطلب حضرت فرمانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو اس صاحب کا کلام سنواتا ہوں جو نقشبندی شیخ ہے، لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی اس بات کی اور اس کو پتہ چل گیا تو اس نے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھایا ہے، مطلب اپنے الفاظ میں انہوں نے مطلب گویا کہ یہ بتایا، تو ظاہر الفاظ اس کے ہمارے نہیں.
حق تیرا شبیر کیسے ہو ادا، ہو سکا نہ مجھ سے نہ ہو سکا، تیرے ہزاروں مجھ پہ ہیں اور ہزاروں ہیں جو نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جھکاتے تھے اپنی گردن، سوچتے تھے اسے سب حاصل ہوا.
خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم سر جھکاتے تھے، مراقبہ کرتے، ہم سب پتہ چلا کہ ہم سب کچھ حاصل ہو گیا.
تھا نہیں پر ہم کو دھوکا تھا، لیکن جب فضل رب کا ہوا، دولکا تھا جو پول اپنا کھولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچنے کا اسے ذریعہ تو بنا، کوئی پھنسے اور نہ اس میں دعا. سمجھایا
کیا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ جذب کے بعد سلوک کا ایک پہاڑ سر کے اوپر کھڑا ہوگا اور ہمیں یہ بھی کیا کرنا ہوگا. ہم تو اس سے ظاہر اپنے آپ کو فارغ سمجھتے تھے.
اس پہاڑ پہ چڑھنا لازم ہے، گر اصلاح نفس کی مدعا.
نفس کی اصلاح اگر کسی کی مدعی ہے تو ظاہر سلوک پہ کرنا لازم ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واسطے اس کے ماں کا مت سولو، دس کرنا تے پتا اس کا چلا.
مجھے سب فرمایا، اسی مکتوب شریف میں فرمایا ہے 10 احکامات سلوک ہر شخص کو کم از کم طے کرنے ہیں، سلوک طے کرنے ہیں. تو یہ چیز اس میں پہلے موجود ہے، کتاب مکتوبات موجود ہے، لیکن جو آج کل نقشبندی کتاب ہے اس میں احکامات سلوک کا نہیں بات موجود ہے، بس صرف جذب کی بات ہے. تو اب ظاہر ہے مطلب ہے کہ ان بیچاروں نے تو یہی پڑھا تھا نا، ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ اور نہیں پڑھا تھا. تو جب یہ اس وقت یہ مکتوبات شریف سے پتہ چل گیا تو ان کو پتہ چل کہ ہم کتنی غلطی پر تھے.
سجدے میں اپنا رکھو خاک پر جبھی، شکر اس پر کے سب کچھ ملا. گر توجہ مجھے مرشد کی ملے، تے ہو آسانی سے سلوک میرا. جذب سے فاروق بزرگ بننا
کی بات کی ہے، جذب سے اپنے بتایا کہ بزرگ نہیں بننا، جذب سے بزرگ نہیں بننا بلکہ کیا ہے،
جذب کو سلوک کی چابی بن،
سلوک کی چابی بن. یہ سمجھ لیے کہ جذب سے آپ سلوک پہ اب چل سکتے ہیں. سلوک جذب سے آپ کو اتنی یعنی گرمی حاصل ہو جائے گی تو اس کے مطلب کور میں آپ وہ کر سکتے ہیں. یعنی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا یہ آسانی سے مانتا نہیں ہے، یہ ریزسٹ کرتا ہے. تو تو اب یہ ریزسٹ کرے گا تو آپ ایک چیز کو پکڑیں, دوسرا دوسرے کو پکڑیں, تیسرا تیسرا پکڑیں, چوتھا مسئلہ کرے گا نا. اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ پہلے اس پہ جذب تاری کر لو, تو جذب کی شوق میں یہ سمجھے گا کہ یہ تو مجھے مل رہا ہے, اسی میں آپ اس پہ پابندیاں لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ, حتیٰ کہ جب اچھی طرح پابندی پابند ہو جائے گا چھوڑ دو, کچھ نہیں کر سکے گا. تو بس یہی مطلب ایک طریقہ کار ہے جذب سے لوگ بار.
سبحان اللہ 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 سبحان اللہ.
یہ مطلب ایک گواہی آپ کے سامنے میرے پیش کر لوں کہ لوگوں نے مطلب کیسے اس کو لیا ہے, اور صرف یہ نہیں بہت سارے حضرات الحمد للہ وہ جو ہے نا مطلب اب اسی پہ چل رہے ہیں. اور چونکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جذب سلوک پر مقدم ہے, یہ حضرت فرما رہے ہیں, اس کا ترجمہ ہے, یعنی یہاں جذب پہلے ہوتا ہے سلوک بعد میں طے کرایا جاتا ہے. اس طریقے کے مجذوبوں کو جو سلوک کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے نہیں ہوئے ان کو اس قسم کا خیال اور وہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے. ان میں ایک جماعت جس کو مقام جذب میں منقلب احوال حاصل ہو جاتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے کہ سلوک کی مناظر قطع ہو گئی اور سیر اللہ کے راستے طے ہو گئے, اور ان تبدیلیوں سے اپنے آپ کو مجذوب صالح خیال کر بیٹھے ہیں. اس لیے فطور والے دل میں آیا, اس لیے فطور والے دل میں آیا کہ جذبہ اور سلوک کے بیان میں ان دونوں کے مقام کے فرق کے بارے میں کچھ فکرے لے کے جائیں, نیز وہ خاصیتیں بھی لکھی جائیں جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں. جذب منتہی اور جذب مبتدی کے درمیان فرق اور مقام تکمیل اور ارشاد کی حقیقت اور دوسرے علوم جو اس مقام کے مناسب بیان کیے جائیں, لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, تاکہ حق کا حق ان اور باطل کا باطل نہ ثابت ہو سکے اگرچہ مجرم ناراض. یہ ایک نقطے کی بات ہے جو میں اکثر میرے جوابات میں کہہ دیا ہے کہ یہاں مجرم ناراض ہو اس کی کون مجرم ہے, سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس میں یہاں جو فرمایا یہ مجرم ناراض ہو کون کون مراد ہے؟ ہاں, جو اس مسئلے میں مبتلا ہے اور وہ حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتے, تو جب حضرت نے چیزیں بیان کی تو اس پہ ناراض ہوں گے نا, وہ اس پہ ناراض ہوں گے, پریشان ہوں گے, بھائی کیوں ہمیں جو ہے نا وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ہاں, تو یہ اصل میں وہ ہے کہ بات ہے کہ حضرت نے فرمایا وہ مجرم ناراض ہو, لیکن میں نے بات کرنی ہے, میں نے بات چھوڑنی نہیں ہے, وہ مجرم ناراض ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر سکے اگرچہ مجرم ناراض ہو. اور اب میں سبحان تعالیٰ کی توفیق سے اس بیان کو شروع کرتا ہوں, اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے, اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے اور سب سے اچھا وکیل ہے. یہ مکتوب دو مقصود رے خاتم پر مشتمل ہے. مقصود اول میں ان معارف کا بیان ہے جو مقام جذبہ سے متعلق ہے, اور ثانی کو مقام سلوک سے تعلق ہے, اور خاتمہ میں ان کو معلوم متفرق علوم معارف کا ذکر ہے جن کا جاننا طالبوں کا کام ہے. اچھا, ابھی تین طریقہ عالیہ, یعنی اس کی تشریح اب کر رہا ہوں. نقشبندیہ میں جذب چونکہ پہلے ہوتا ہے اور سلوک بعد میں طے ہوتا ہے, اس لیے اس طریقے کے مجذوبوں کو جن کا سلوک ابھی طے نہیں ہوا ہو مذکورہ وجہ کی بنا پر اپنے کمال کا وہاں بہت زیادہ لاحق ہو سکتا ہے. علم بعض حضرات کو جذب کی حالت میں جو حوال کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ شاید سلوک طے ہو رہا ہے, اور کبھی کبھار اسے یہ بھی سمجھتے تھے کہ سیر اللہ مکمل ہو گیا, اور اپنے آپ کو محض مجذوب کی بجائے مجذوب صالح گمان کر لیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جذب سلوک کی حقیقت بیان کی جائے, ان میں جو فرق ہے ان کو بھی واضح کیا جائے, نیز ان میں ہر دو کی وہ خاصیتیں بھی بیان کی جائیں جو ان دونوں کا فرق واضح کرے, جس سے جذب مبتدی اور جذب منتہی کے درمیان فرق سمجھ میں آ جائے. ایک میں ان معارف کو بیان کیا جو جذب سے تعلق رکھتے ہیں, اور دوسرے میں سلوک کے معارف بیان کیے جائیں. نوٹ, طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مخلص سالکین کے لیے حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درد والا پیغام کتنا قیمتی ہے, چاہیے ہم اس کو حضرت جان سمجھے. اور اگر کوئی اس بنیاد پر ہمارا رخ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے اس کلام کے ذریعے اپنے نفس سے اور اپنے اللہ کی طرف موڑنا چاہتے تو اس کو ہم اپنا محسن سمجھیں, نہ کہ اپنا دشمن. طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا مخالف, نہ کہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا مخالف, کیونکہ اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس لحاظ کیا جا رہا ہے کہ اس طریقہ عالیہ کے سالکین عموماً مقامات بمانے درجات میں زیادہ بحث کرنے لگے بمقابلے اپنے عیوب کے علاج کے. اپنے عیوب کے علاج کے بارے میں بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مجھے فلاں مقام حاصل ہوگا, مجھے فلاں مقام حاصل ہوگا, اس کی بات زیادہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے نفس کی ترغیبات ہے. اس لیے اگر نفس کا علاج ابھی نہ ہوا ہو تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا خوبصورت تجزیہ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ باقی سلاسل میں مقامات کی باتیں زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، لیکن اس سلسلے میں یہ باتیں زیادہ کیوں ہیں؟ یہ شوق تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا لیکن حوصلہ نفس کی اصلاح کا نہیں ہے، حالانکہ جذب کا بنیادی فائدہ تو یہی تھا، جذب کا بنیادی فائدہ تو یہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کو ان چیزوں کا علم اس وقت بھی ہو گیا تھا 400 سال پہلے، لیکن اس وقت کچھ لوگوں میں اس قسم کے مسائل تھے نا جو حضرت نے نوٹ کیا اور اللہ پاک نے حضرت کی قلم سے یہ ڈاکومنٹ لکھوایا اور ہمارے لیے ایک ثبوت کے درجے میں ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، بجائے اس کے ہم اپنی بات کر لیں، ہم حضرت کی بات کر رہے ہیں اور اس سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے جو کہ حضرت بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اگر یہ بات کرتے اور حضرت یہ بات نہ کرتے تو بے شک ہم حق پر ہوتے، پھر بھی لوگ مانتے نہ، وہ کیوں تم کون کہاں سے آئے ہو، کون سی بات تمہارے جی، مطلب ظاہر وہ ہماری منہ پہ ہماری بات کو مل لیتے تو ہماری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا وہ ہے، مطلب بڑی سعادت کی بات ہے، اور صحیح بات ہے ان لوگ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے جو اس کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ مخالفت کرے، مخالفت سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر میں ان کو 50 مرتبہ قطب مان لوں دنیا کا اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک شخص اگر نہیں ہے ہاں جی، اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی کسی کو زندیق سمجھے اور وہ زندیق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کیا مقرب ہو، تو اس کا کیا نقصان ہے اگر کوئی اس کو زندیق سمجھے؟ لوگوں کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے، لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں اگر لوگوں کے ساتھ کاروبار کا معاملہ ہو تو معاملہ مختلف ہے، پھر ہم کاروبار کے معاملے میں نہیں پڑتے، کیونکہ کاروبار تو ایسی چیز ہے نا جو تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ بالکل یہ نہیں ہوتے جو بازاروں میں، یہ اگر کوئی آدمی آیا، نیا آدمی آیا، اس نے دکان کھولی، اس نے صحیح ریٹ پر چیزیں بیچنی شروع کی تو باقی بازار والے ایکا کر لیتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، ایک چیز یہ سستے دے گا، یہ چیز دوسرا یہ سستے، تیسرا یہ سستا، چوتھا یہ سستا دے گا، اب 20 چیزیں 20 چیزیں 20 دکانوں پہ تقسیم ہو گئی، اب ان کو نقصان تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، اور وہ اگر 20 چیزوں کو سستا کرے گا تو کباڑا ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کا کباڑا ہو جائے گا، تو ایسے ایک کر لیتے ہیں وہ بیچارا بالکل بس بے بس ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس بازار میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم شانس تھے کہ کاروباری آدمی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ چیز اس طرح ہے کہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کاروباری معاملات میں تو اس طرح کرتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ماہر بھی سمجھتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو پاورفل بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ مخلوق کے ساتھ، اور جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جاتا ہے، اس میں پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاملہ ادھر ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا، ادھر بے شک آپ کتنا کما لیں گے کیا ہو جائے گا، ہاں جی، لیکن وہاں تو تباہی ہوگی، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کیوں کریں، غلط طریقے میں کیوں پڑھیں، اور صحیح طریقہ موجود ہے الحمدللہ، بہت سارے لوگ اس پر چل رہے ہیں الحمدللہ، آخر مولانا اشرف صاحب رحمۃ اسی طریقے پہ چلے تھے نا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ بھی اسی طریقے پہ چلے نا بنے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ بھی اس طریقے سے بنے، اس طرح اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے حضرات، مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ اس طریقے سے بنے، تو مطلب یہ کہ چلے ہیں نا لوگ، چل سکتے ہیں نا، ابھی موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہماری زندگی کے مسائل لوگ چل سکتے ہیں، تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں، بجائے کہ ہم اپنے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں اور جس میں کاروبار ہو، جس میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا ہو، تو اس سے کیا فائدہ پر کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نقصانوں سے بچائے۔ وہ آخر دعوان الحمد للہ، چونکہ وقت تو بہت تھوڑے رہ گیا ہے،